بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یاد رہنا چاہیے کہ پوری الجامع الصحیح میں تقریباً 30 ابواب ایسے ہیں جس کی شروعات کیف کے ذریعے سے ہوتی ہے. کیف سے آغاز والے 30 ابواب ہیں اور جلد اول میں 20 مقامات ہیں اور جلد ثانی کے اندر 10 مقامات ہیں. تو کئی فصے اصالتاً شروع ہونے والے 30 باب معلوم ہوا کہ ضمناً اگر کسی باب میں لفظ کیف آ جاوے تو وہ الگ ہے گنتی میں, ضمنی طور پر کسی جگہ باب میں کیف آ جاوے وہ الگ ہے. اصالتاً جو عنوان ہے وہ تقریباً 30 ہے, 20 جلد اول میں ہے اور 10 جلد ثانی کے اندر ہے. یہاں جو باب ہے کیف کان بدء الوحی, ایسا ہی عنوان بعینہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں قائم کیا ہے, کتاب فضائل القرآن میں. وہاں کیف نزل الوحی ایسا عنوان ہے, بابن کیف نزل الوحی ایسا عنوان ہے. دونوں عنوان کے اندر فرق ہے. فرق اس طریقے سے کریں گے کہ یہاں وحی کی ابتدائی کیفیت مراد لی جائے گی, اسی لیے کہ بدء ان کا لفظ صراحتاً آیا ہے, اسی لیے وحی کی ابتدائی کیفیت کو مراد لیا جائے گا. اور فضائل القرآن کے اندر کیف نزل الوحی جو آیا ہے وہاں مطلق وحی کی کیفیت کا بیان ہے. تو یہاں ابتدائے وحی کی کیفیت کا بیان ہے اور باب فضائل القرآن کے اندر کتاب فضائل القرآن میں باب کیف نزل الوحی میں مطلق وحی کی کیفیت کا بیان ہے. اسی لیے دونوں باب کے درمیان کے اندر تکرار باقی نہیں رہے گا اس طرح کی وضاحت کرنے سے. اس کے بعد دھیان سے ذرا دیکھیے کہ وقول اللہ عز وجل وقول اللہ عز وجل, یہ دو طریقے سے اعراب پڑھا جائے گا. قول کے لام کے اوپر رفع, قول کے لام کے نیچے کسرہ, دونوں طرح اعراب پڑھ سکیں گے. کیسے؟ باب کے اوپر رفع پڑھو, تو یہاں پر کسرہ پڑھا جائے گا, جیسے باب کیف کان بدء الوحی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. تو لفظ باب پر رفع پڑھو اور اضافت کر دو تو قول کے نیچے کسرہ پڑھا جائے گا. اس سورت کے اندر وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. یہ ترجمة الباب کا جزو کہلائے گا. اس اعراب کو جب پڑھیں گے کہ لفظ باب پر رفع پڑھو اضافت کرو اور قول کے لام کے نیچے کسرہ پڑھو تو اس صورت کے اندر یہ پوری آیت کریمہ ترجمة الباب کا جزو ہو جائے گا. اب یوں کہیں گے کہ یہ پورا ترجمہ ایک ہی ترجمہ ہے. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. دوسری ترتیب سمجھو. باب کے اوپر تنوین مع رفع مع تنوین پڑھو. بابن تنوین رفع والے بابن. تو یہاں لفظ قول کے اوپر بھی رفع پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ بابن کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. دیکھ لیا کہ دو طریقے سے اعراب پڑھا جائے گا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پورا ترجمة الباب ایک ہی ہے. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. پورا ٹائٹل ایک ہے, پورا ترجمة الباب ایک ہے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ترجمة الباب کے دو جز ہے. کیسے دو جز کریں گے؟ کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز اول, وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد جز ثانی. دو جز ہو گئے. تو یا تو پورا ترجمة الباب ایک مانو, یا تو ترجمة الباب کے دو جز مانو. بعض حضرات نے ایک تیسری بات کہی, کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعویٰ ہے امام کا ترجمة الباب کے ذریعے سے. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک, یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے. تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مدعا دلیل. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ایک چوتھی اور عمدہ رائے دیکھو, ترجمة الباب کے دو جز مان لو. پہلا جز کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزء اول جزء ثانی وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعد جزء اول کی دلیل جزء ثانی ہے جزء اول کی دلیل جزء ثانی ہے یعنی آیت کریمہ یہ دعویٰ ہے کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت کریمہ اس کی دلیل بن رہی ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اول جز تیسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے باقی باب کی تمام حدیثیں آیت کے متعلق ہے باب کے ہم نے دو جز مان لیے پہلا جز کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جز ثابت ہو رہا ہے باب میں جو تیسرے نمبر کی حدیث آ رہی ہے اس سے باب کے جزء اول کا اثبات ہو رہا ہے باقی باب کے اندر جتنی بھی احادیث ہے ان تمام احادیث کا تعلق ہے آیت کریمہ سے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد اب نتیجہ کیا نکلے گا ایک باریک بات نتیجے میں نکلے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ باب کی ہر ہر حدیث ترجمۃ الباب سے صراحتاً مناسبت رکھتی ہو کبھی مجموعے احادیث سے بھی ترجمہ ثابت ہوتا ہے دیکھیے اول جو صرف تیسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے باقی تمام احادیث کا تعلق جو ہے آیت کریمہ سے تو ہر ہر حدیث ترجمۃ الباب سے مربوط نہیں یہ اس کا نتیجہ نکلا اب آیت کریمہ کو سمجھو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد اوحینا دو جگہ آیا جمع متکلم انا یہ بھی جمع متکلم کے لیے آیا مراد اس سے باری سبحانہ و تعالی ہے موحی وحی بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے اللہ کی ذات وحی بھیجنے والے موحا الی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو موحی ذات اللہ تعالی کی موحا الی ذات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا موحی ذات کو تین جگہ بیان کیا گیا نمبر ایک انا نمبر دو اوحینا نمبر تین دوبارہ اوحینا تین جگہ موحی ذات کو بیان کیا گیا اور ایک جگہ موحا الی کو بیان کیا گیا الی کاف ضمیر کا خطاب ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موحا الی یعنی جن کی طرف وحی آ رہی ہے وہ ذات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا اب اس آیت کا شان نزول دیکھیے. جملتم واحدہ والی آیت پڑھیے اس سے پہلے. لولا نزل علیہ القرآن جملتم واحدہ. لولا نزل علیہ القرآن جملتم واحدہ. جو لوگ قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے تھے ان کے مختلف اشکالات اور اعتراضات تھے. دور نبوت ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت کے زمانے میں جو لوگ قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے تھے ان کے مختلف اعتراضات. اس میں سے ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات کتاب ایک وقت میں نازل کی گئی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک وقت میں کیوں نازل نہیں کیا جاتا ہے, یہ ان کا اشکال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا, چلا ہوا پوری تورات کتاب ایک ساتھ ایک وقت میں عنایت فرما دی, ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا, کیوں تھوڑا 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 الگ الگ وقت میں اللہ نازل کر رہا, ایک اشکال تھا ان لوگوں کا. اس اشکال کا قرآن میں مختلف مقامات پر جواب دیا گیا. اس میں سے ایک جواب اس آیت کے ذریعے سے بھی دیا گیا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. کیا جواب دیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں وحی کو نازل کرنے کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے, مختلف طریقوں سے اللہ تعالی وحی نازل فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک طریقہ اپنایا جملتم واحدہ والا, بیک وقت پوری تورات نازل کر دی گئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا طریقہ اپنایا گیا کہ متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید ان پر نازل کیا گیا. تو جواب دیا گیا شان نزول اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وحی نازل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایک طریقہ اپنایا گیا جملتوں واحدہ والا, دوسرے انبیاء پر دوسرے طریقے استعمال کیے گئے. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ اپنایا گیا کہ ان کے اوپر جملتوں واحدہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 سال میں نازل ہوا. یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے, اعتراض کی چیز نہیں. یہ ہو گیا آیت کریمہ کا شان نزول. اب ایک زبردست اشکال سمجھو, اللہ تعالی ایک ہے, توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, لیکن آیت میں اللہ کے لیے جمع کا سگایا انا جمع اوحینا جمع کما اوحینا جمع متکلم, تین تین تعبیرات جمع کی آئی. حالانکہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے, پھر تین تین مقام پر جمع کی تعبیر آئی. تو جو اس کا جواب سمجھو اچھی طرح. اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے باعتبار ذات کے, اسی لیے اسماء حسنہ میں ایک ہے الواحد, جو ذات باری تعالی کی وحدانیت کو بتلاتا ہے. وحدانیت فی العبادت کو بتلاتا ہے الواحد الصمد. لیکن اللہ تعالی کی دوسری صفت ملک اور مالک بھی ہے, الملک القدس مالک یوم الدین, اور بادشاہوں کا ایک طرز رہا ہے کہ وہ شاہانہ انداز خطاب کے وقت اپنی ذات کو جمع کے سیگے سے تعبیر کرتے ہیں. شاہانہ انداز خطابت کے طور پر اپنی ذات کو جمع کے سیگے سے تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ملک بادشاہ ہے, مالک جمیع مخلوقات کے مالک ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالی شاہانہ انداز خطاب استعمال فرمائے تو جمع کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں, انا اوحینا الیک کما اوحینا. آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام اکیلے بادشاہ تھے, اکیلے کی ان کی بادشاہ تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام کیا بولے, قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین. ابے او حدود, ہم دیکھیں گے تو سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. سننظر جمع کا صیغہ, یہ بادشاہوں کا ایک طرز خطاب ہوتا ہے. حالانکہ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے متواضع تھے, اتنے متواضع تھے کہ حدود غیر حاضر تھا, تو یہ نہیں کہا کہ حدود غیر حاضر ہے. فتفقدت الطیر فقال ما لی لا ارى الحدود, مجھے حدود نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تواضع ہے نبی کو, یہ نہیں کہا کہ حدود غائب ہے, لیکن کہہ رہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں موجود ہو. دیکھیے نبی کی تواضع. فضائل اعمال میں حضرت نے فضائل ذکر میں حدیث نقل کی, تخت شاہی پر اڑتے وقت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے, بلکہ سر جھکا کر مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. تخت شاہی جب اڑتا تھا, یہ تواضع تھی حضرت سلیمان علیہ السلام, اس قدر متواضع. لیکن جب کبھی شاہانہ انداز سے خطاب کرنا ہے تو جمع کا صیغہ, قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. تو اللہ تعالی واحد ہے ذات میں, واحد ہے عبادت میں, لیکن اللہ کی شان ملک اور مالک کی بھی. تو کبھی شاہانہ انداز خطاب جب ہوتا ہے تو وہاں جمع کا صیغہ آتا ہے, اسی لیے یہاں آ گیا انا اوحینا الیک کما اوحینا. ایک دوسرا نقطہ اس کے اندر سمجھو, بڑے لوگ جب کوئی بڑی بات تاکید سے بتلانی ہو تو وہاں اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بڑے لوگ اپنے متعلق کوئی بڑی بات بتلانی ہو تو وہاں بھی صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, اور بہت بڑی بات بتلانا چاہتے ہیں وحی کی, اللہ سب سے بڑے اور بات بتلانا چاہتا ہے سب سے بڑی یعنی وحی کی, اسی لیے جمع کے صیغے سے تعبیر فرمائی. چونکہ بڑے کی طرف سے بڑی بات آ رہی ہے, اسی لیے اس کو شاہانہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا. ایک مسئلہ بھی ساتھ میں سمجھ لو اس آیت سے استدلال کر کے. عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ بولتے ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, عام متن لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن باری سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ ادب کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اللہ پیدا کرتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پلاتے ہیں, یہ ادب بن جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. دلیل خود قرآن, انا اوحینا الیک کما اوحینا, تو باری تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی فتویٰ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یہی فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. خود قرآن میں باری تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اسی لیے صاحب تیسر القرآن نے پورے قرآن کے ترجمے میں باری تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے سے ترجمہ کیا ہے, سوائے پورے قرآن میں ایک دو مقام کے. باقی پورے قرآن میں ترجمے میں اللہ کے لیے جمع ہی کا صیغہ استعمال کیا ہے, اور حواشی میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اب آیت کا خلاصہ دیکھیے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. الیک میں خطاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. الیک کا لفظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو خصوصی خطاب ہے. الیک آپ ہی پر, یہ ترجمہ کریں گے, خصوصی خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی, جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہ وحی بھیجی تھی, اور نوح علیہ السلام کے بعد میں آنے والے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی. یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی, جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کے اوپر ہم نے وحی بھیجی. اب اس آیت کریمہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کس مقصد کے لیے استعمال فرمایا, یہ ہے اہم مسئلہ. ترجمۃ الباب کے اندر آیت لانے کا اہم ترین مقصد کیا ہے, پہلی بات ذہن میں رکھو. آیت کو بطور تبرک ترجمے میں استعمال فرمایا, یعنی میں کوئی ٹائٹل قائم کروں, ٹائٹل خود بناؤں, اس کے بجائے اللہ کے کلام کو ٹائٹل بنا دوں تو یہ متبرک ٹائٹل ہو جائے گا, کتنا پیارا ٹائٹل ہو جائے گا. تو امام علی مقام نے اول ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ کو ٹائٹل بنایا, یہ ہے قرآن سے تبرک, استبراق بالقرآن, قرآن سے برکت حاصل کرتے ہوئے. دوسری بات سمجھو, ترجمت الباب میں اس آیت کو لانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے کہ کافر لوگ آپ کو لس مرسلا کہتے تھے، کہ آپ رسول نہیں. اس آیت کریمہ کو لا کر کے اس بات رسالت، اس بات نبوت محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اس بات کرنا ہے کہ تم لوگ حضرت نوح کو نبی مانتے ہو نا، اے مکہ کے کافروں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم نوح علیہ السلام کو نبی مانتے ہو نا، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو نا، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ کو نبی مانتے ہو نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی وحی آئی تھی جیسے ان پر آئی تھی، لہذا یہ بھی نبی ہے جیسے وہ نبی تھے. تو لست مرسلا والے اعتراض کی نفی فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ثابت کیا گیا. تیسری بات سمجھے، طرز وحی میں مشابہت بتلانا ہے کہ جس طرز اور طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی آتی تھی، جس طرز سے نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں پر وحی آتی تھی، اسی طرز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آ رہی ہے. طرز وحی میں مشابہت کو بتلانا ہے کہ ان کی وحی کوئی جدا گانا نہیں. نوح علیہ السلام پر جس طرز سے وحی آتی تھی، جس طرز سے دوسرے بعد والے نبیوں پر وحی آتی تھی، اسی طرز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہو رہا ہے. چوتھی بات سمجھو، الہام کی نفی کرنا ہے اور وحی تشریعی کا اثبات کرنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس طرح صاحب شریعت نبی تھے اور ان پر تشریعی وحی آتی تھی، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی ہے اور ان کے پاس آنے والی وحی وحی تشریعی ہے. چوتھی یا پانچویں بات سمجھو، نفس وحی کے اندر اشتراک بتلانا ہے. نفس وحی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی دولت سے نوح علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، جس طرح وحی کی نعمت سے بعد والے نبیوں کو سرفراز فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وحی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، مشرف فرمایا. تو نفس وحی کے اندر اشتراک، نوازش کو بیان کیا جا رہا ہے. چھٹی بات سمجھو، اللہ تعالی نے وحی کو نازل کرنے کے الگ الگ طریقے اختیار فرمائے. وحی نازل فرمانے کے الگ الگ طریقے باری تعالیٰ نے اختیار فرمائے. اگرچہ وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوئی لیکن نبیوں کو وحی والی نعمت کے ذریعے سے اللہ نے تاج نبوت سے مالا مال فرمایا. طریقہ الگ الگ ہوتا تھا, کسی کو ٹیفن بھر کے کھانا دے دیا, لو گھر لے جا کے کھا لینا, کسی کو بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ کے کھا لو, کسی کو کہا کہ جو ہے کھنچے میں لے کر کے کھا لو, الگ الگ طریقے ہیں کھلانے کے. لیکن نفس سے کھلانا تو ایک ہی چیز ہے نا, کھلانے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے. کسی کو کانچ کی پلیٹ میں شاندار چمچ لگا کر کے کھلانا, طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کہ نفس طعام تو یکساں ہی ہوگا. تو نزول وحی کہ الگ الگ طریقے باری تعالیٰ نے اختیار فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی تورات عطا فرمائے, داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائے. لیکن نفس وحی دے کر کے تاج نبوت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ الگ زمانے کے اندر مالا مال فرمایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھی وحی دے کر تاج نبوت سے مالا مال کیا ہے. ایک ساتویں توجہ سمجھو, پچھلے زمانے کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنے انواع جتنے اقسام کی وحی کی گئی, تمام انواع اور اقسام کی وحی ہم آپ کو اکیلے کو عنایت فرمائیں گے. الگ الگ نبیوں پر الگ الگ انواع الگ الگ اقسام کی وحی نازل ہوئی, آپ کو تمام قسم کی وحی ہم عنایت کریں گے. چلو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب پوری دی گئی, ہم آپ کو قرآن کی بعض صورتیں پورے پوری بیک وقت عطا کریں گے. اور آپ کو دی جانے والی ایک ایک صورت کل تورات کے علوم کا خلاصہ ثابت ہوگی. انہا دال فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, موسوی کتابوں کے اندر جو علوم اللہ نے رکھے تھے وہ قرآن کی اکیلی سورہ اعلیٰ میں رکھ دیے. تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو کبھی ایک ساتھ پوری کتاب دی گئی, تو اس کی نظیر اور مثال کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورت بیک وقت پورے پوری دے دی گئی, اور آپ کو دی جانے والی ایک صورت سابقہ آسمانی کتابوں کا لب لباب اور خلاصہ اور علوم کا مجموعہ تھی. تو جتنے انواع جتنے اقسام کی وحی پچھلے انبیاء کو کی گئی وہ تمام وحی ہم آپ کو عطا کریں گے. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں, تور پہ آ جاؤ موسیٰ. بلا واسطہ کلام قدیم ہو رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر بلا واسطہ کلام قدیم ہو رہا ہے. دیکھیے اسی کے مشابہ وہی آ گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر وہی آئی. زبور میں احکام نہیں تھے, صرف اللہ کی حمد تھی, ثنا تھی, تعریف کے کلمات تھی, کوئی احکام نہیں. قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی احکام نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلے انبیاء علیہ الصلات والسلام کو الگ الگ نو کی جو وحی دی گئی، تمام انواع کی وحی ہم آپ کو عطا کریں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، نوح اور بعد والے نبیوں کو جتنے انواع کی ہم نے وحی بھیجی تھی، ان تمام انواع اور اقسام کی وحی ہم آپ پر اکیلے کے اوپر نازل ہیں. یہ ہے آپ کا مقام عالی کہ ہر نبی کو جو الگ الگ قسم کی وحی ملی، آپ کو اکیلے کو وہ وحی اللہ نے عطا فرمائی. نو نمبر کی بات سمجھو، صفت کے اندر مشابہت کو بتلانا ہے. اوصاف وحی میں مشابہت کو بتلانا ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ وحی پچھلے انبیاء پر نازل ہوتی تھی، انہی اوصاف کے ساتھ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی طرف سے نازل کی جائے گی. اوصاف میں مشابہت، نو نمبر کی بات سمجھو، مبدا کا اتحاد بدلانا ہے، مبدئے وحی کا اتحاد. تمام نبیوں پر وحی آئی، مبدا تھا اللہ، موحی ذات اللہ، اللہ ہی کے یہاں سے وحی آتی تھی تمام نبیوں کے اوپر. تو ہر ہر نبی کے اوپر آنے والی وحی کا مبدا، شروع ہونے کی جگہ، شروع ہونے کا مقام، وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. آپ پر بھی وحی اللہ تعالی ہی کے یہاں سے آئی. تو مبدا کا اتحاد بتلانا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بھی اسی جگہ سے وحی آئے گی جس جگہ سے وحی حضرت نوح علیہ السلام پر آتی تھی، جس جگہ سے وحی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس آئی تھی. مبدئ وحی تمام نبیوں کا متحد، یہ ہے آیت کریمہ کو لانے کا بنیادی مقصد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر فرما کر کے یہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کر دی. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا اور انوکھا نبی مت سمجھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو کوئی نئی اور انوکھی وحی مت سمجھو، بلکہ یہ پچھلے انبیاء کی طرح ہی ایک نبی ہے، اور ان کے اوپر آنے والی وحی پچھلے نبیوں ہی جیسی وحی ہے. دیکھو، کوئی نئی اور انوکھی چیز ہوتی ہے نا تو آدمی جلدی تسلیم نہیں کرتا ہے، جلدی قبول نہیں کرتا ہے. نئی چیز، انوکھی چیز، آدمی جلدی قبول کرتا، ہو سکتا ہے اندر دھوکا ہوئے، ہو سکتا ہے اندر فریب ہوئے، اسی لیے آدمی جلدی نئی انوکھی چیز مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا. مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو، آپ کے اعلان نبوت کو نئی اور انوکھی چیز سمجھ رہے تھے کہ ارے یہ نئی بات کہاں سے لائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، یہ نئی بات کہاں سے لائے کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو رسول بنا دے، یہ نئی انوکھی بات کہاں سے آئی کہ فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے. اس چیز کو مکہ اور عرب کے لوگوں نے ایک نئی چیز مانی، انوکھی چیز مانی، اور انکار کر دیا. تو اس آیت کے ذریعے سے بتلایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے اور انوکھے نبی نہیں ہیں. ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا انوکھا رسول تھوڑا ہی ہوں، کہ تم مجھے اچنبھے کی نظر سے دیکھتے ہو اور میرے اوپر آنے والی وحی کوئی نئی اور انوکھی وحی نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طریقے سے وحی آتی تھی اسی طریقے سے میرے اوپر وحی آتی ہے، اس لیے مجھے نبی تسلیم کر لو، میری وحی کو وحی الہی مان لو۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام ہے جو اول نبی ہے اور اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، بعد میں حضرت آدم اور نوح کے درمیان میں کوئی نبی ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان شیش علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبوت ثابت، اگر بیان نبوت کرنا ہے تو اول نبی کا نام لینا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم والنبیین من بعدہ، چونکہ اول نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو تذکرہ یہاں اول آدم علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ بعد میں نبی مان لو شیش ادریس تو ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کے نام سے آیت میں تشبیہ کا آغاز ہوا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، گویا اوپر والے نبیوں کو چھوڑ دیا گیا، آدم علیہ السلام یا کوئی اور نبی شیش ہے ادریس ہے ان کو چھوڑ دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ پہلا حل سمجھو، حضرت نوح علیہ السلام اول رسول ہے، ان سے پہلے انبیاء ہے، رسالت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، اور باقاعدہ رسالت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، اس لیے رسول اول نوح ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ دوسرا جواب سمجھو، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت نبی ہے کہ جن پر وحی تشریعی آئی، ان سے پہلے انبیاء پر وحی تکوینی نازل ہوا کرتی تھی۔ بہت اہم جواب ہے یہ سمجھو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی تشریعی کا نزول ہوا، ان سے پہلے وحی تکوینی نازل ہوتی تھی، تو جہاں سے وحی تشریعی کا آغاز ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا۔ دراصل بات کیا تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا میں انسان آیا، اب انسانوں کو بیچاروں کو یہی معلوم نہیں تھا کیسے اپنی ضروریات پوری کرنے کی، تو انسانوں کو ضروریات پوری کرنا باقاعدہ وحی کے ذریعے سکھایا گیا ہے. اسی لیے شروع کے جو انبیاء ہیں آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کی وحی صرف انسان کو دنیا میں کیسے رہنا، کیسے اپنی ضروریات پوری کرنا، اسی کی وحی نازل ہوا کرتی تھی. کوئی شرعی احکام نہیں، کوئی شرعی مسائل نہیں، کوئی شرعی قانون نہیں. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، توحید، رسالت، باس، بادل، موت. کوئی احکام نہیں، کوئی جزیات نہیں، کوئی قوانین نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے زمانے کی وحی وہ وحی تکوینی ہوتی تھی، اور اول وحی تشریعی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے سے. اب سوچو کہ کتنا زمانہ گزرا انسانوں کو دنیا میں رہنا سکھانے میں. ایک قول کے اندر آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے. تو 1000 سال لگے ٹیوشن کرانے میں کہ بھائی تمہیں کیسے کھانے کا، کیسے کپڑے پہننے کے، کیسے کپڑے حاصل کرنے کے، کیسے مکان بنانے کا، کیسے کھیتی زراعت کرنے کی. 1000 سال کا عرصہ انسانیت کو لگ گیا وحی تکوینی کے ذریعے اس کائنات کے اندر جو ہے ضروریات پوری کرنا سکھانے کے اندر. اور اول وحی تشریح نازل ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر. ایک چوتھا جواب سمجھ اسی کے قریب قریب ملتا جلتا. کان الناس امتا واحدا، کہ سب لوگ ایک دین کے اوپر تھے. تو کب تھے سب لوگ ایک دین کے اوپر؟ تو کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک. پھر دنیا میں اختلاف کی دین کب شروع ہوا؟ تو کہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر. وہاں تک سب لوگ توحید کے اوپر تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نس، یہ سب بت کا آغاز ہوا. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اس کا آغاز ہوا. وہاں تک کان الناس امتا واحدا، سب توحید کے اوپر. شرک، بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر. گویا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر احوال انسانیت نے کروٹ پلٹی ہے. اسی لیے اللہ کی طرف سے ان پر خصوصی وحی نازل ہوئی، اسی لیے اس خصوصی وحی کا یہاں تذکرہ ہوا. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ایک پانچویں توجیہ سمجھی. بعض مفسرین نے صفات بعض توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ امت محمدیہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ اگر جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کو نہیں مانا تو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. وحی محمدی کو مان لو، نبوت محمدیہ کو مان لو. اگر نہیں مانو گے تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی وحی کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے زوردار عذاب آیا. اس طرح پانی کا عذاب تمہارے اوپر بھی زوردار آئے گا. یہ امت محمدیہ کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آیت کے اندر کیا گیا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ایک چھٹی توجیہ سمجھو. نوح علیہ السلام سے آغاز کیوں ہوا؟ ایک ہے انسان اور ایک ہے یہ عالم اور دنیا. انسان انسان اصغر اور صغیر, اور یہ پوری دنیا اور عالم انسان اکبر ہے. یہ جو انسان ہے نا, یہ انسان اصغر ہے, چھوٹے چھوٹے, اور یہ جو پوری کائنات ہے قیامت تک کی, نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام کے زمانے سے, یہ ہے انسان اکبر. ایک مثال, یہ انفرادی انسان عالم صغیر, اور پوری دنیا یہ انسان اکبر. اب یہ انسان اصغر کو دور آتے ہیں, بچپنا, سن طفولیت, سن بلوغ, سن شباب, سن کہول, اور شیب بڑھاپا. یہ انسان اصغر کے حالات ہیں. طفولیت, بچپنا, قبل از بلوغ, جس میں وہ احکام شریعت کا مکلف تھا ہی نہیں. پھر آیا دور بلوغ اور وہ احکام شریعت کا مکلف بنا. پھر آئی جوانی, احکام شریعت کو پوری طاقت سے ادا کر. پھر آیا کہول, پھر ڈھیلا ہونا چالو ہو گیا. پھر آ گیا شیب, بڑھاپا. جس طرح انسان اصغر کے یہ احوال ہے, انسان اکبر عالم کے بھی یہ احوال ہے. یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک سن طفولیت میں تھی. یہ دنیا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سن طفولیت میں تھی, اسی لیے اس پر کوئی احکام نہیں, احکام کا مکلف نہیں بنایا. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سن بلوغ چالو ہوا, اور احکام شریعہ کا مکلف ہونے کا دور آیا. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو دنیا سن شباب, سن کہولیت میں پہنچنے کی تیاری میں آئی, اور آخری نبی کے دور میں سن شیب میں, بڑھاپے کے اندر ہے. اسی لیے معراج کی روایت آپ نے پڑھی وہاں جلالین شریف میں, کہ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیکھا ایک بوڑھیا کی شکل کے آئی, کہ بوڑھی اماں نے حضور کو سلام دیا. تو جبرائیل نے کہا اس کے سلام کا جواب مت دو, یہ بوڑھیا دنیا کی شکل ہے. اب یہ کائنات جو عالم اکبر انسان اکبر ہے, حضرت آدم سے حضرت نوح تک اس کا زمانہ سن طفولیت کا تھا, اسی لیے وہ احکام کی مکلف نہیں تھی. جیسے ہی نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, اب اس کا سن بلوغ ہوا اور احکام کی مکلف ہوئی. اسی لیے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. سمجھ میں آئی تو جی, عالم اصغر اور عالم اکبر, انسان اصغر اور انسان اکبر کے بارے میں. کوئی مجلس سنو نماز سے پہلے, دیکھ لو, بتا رہے تھے کہ جمع ہونا ہے سب کو.